جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان اس پروگرام کے مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم،
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال۔
ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو ظاہر خوشی تو ہوتی ہے، خوشی کے اندر کئی چیزیں ہمارے الحمدللہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، چراغاں کے ذریعے یا دیگر معاملات کے ایک خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو کس طرح کی تیاری ابتدان جو ہے وہ رکھنی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ربیع الاول 12 تاریخ بروز پیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کی تشریف آوری بہت بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کا ذکر بھی فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری وہ ہے کہ جس تشریف آوری کا ذکر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو دیتے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اپنی امت کو اس کی خوشخبری دینا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب مومنین بھی حضور کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اب ہمیں خوشی کا اظہار میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ محبت رسول، عشق رسول کی ایک واضح علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہمارے لیے باعث رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ کوئی بھی نہیں چکا سکتا۔ تو اب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ اے اللہ ہمارے سردار، ہمارے مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر درود و سلام اس کی عادت بنا لیں، اس کے لیے چاہیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار مقرر کر لیں۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ 1000 مرتبہ درود پاک یا 500 مرتبہ، ورنہ 313 مرتبہ درود پاک کا اپنا معمول بنا لیں کہ پورے ربیع الاول میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نماز کی پابندی کریں۔ پابندی کے ساتھ ساتھ مرد حضرات جو ہیں وہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ کوئی بھی نماز بلا عذر شرعی، کسی بھی نماز کی جماعت فوت نہ ہو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، تسبیحات فاطمہ اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، تلاوت قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دینا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو لہذا اس کا ذہن بنائیں کہ کم از کم ایک پارہ قرآن پاک، حفاظ تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک پارہ یہ قرآن پاک پڑھنے، اور پورے ربیع الاول میں کم از کم ایک ختم قرآن کا ذہن بنا لیں۔ تو اسی طرح سیرات الجنان سے کچھ نہ کچھ آیات روزانہ پڑھنے کی ترکیب بنائیں، اس کا معمول شامل کر لیں، اور یہ ایک ہدف بنا لیں کہ آئندہ ربیع الاول آنے تک میں نے اتنے پارے تفسیر سیرات الجنان سے پڑھ لینے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ہدف بنائیں، اور اس ایونٹ، اس مبارک بابرکت ساعتوں کے آنے کے آنے سے پہلے ہی اپنا ایک ہدف بنائیں کہ میں نے اس ربیع الاول کی برکت سے اپنے اعمال میں ان ان چیزوں کا اضافہ کر لینا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے عمل کرتا آ رہا ہے تو مزید اپنے عمل کو بڑھانے کی کوشش کریں۔
ماشاءاللہ، جہاں چراغاں کے ذریعے یا دیگر اور جو خوشی کے انداز ہیں ان کی جو تیاریاں کریں، بے شک وہ بھی شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ضرور کیجئے، یہ بھی ایک خوشی کے اظہار ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، کہ یہاں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ تو جو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق اور جو ہمارے عرف و رواج میں خوشیوں کے انداز آج کل بالخصوص چراغاں کی جاتی ہے اور اپنے مختلف انداز جو اپنائے جاتے ہیں، ان میں وہ جو شریعت کے مطابق ہیں اس میں رہتے ہوئے ضرور کیجئے، ساتھ ساتھ اپنے دل کو من کو سجانے کے لیے بھی۔ اور یہ وہ احکامات اور وہ معاملات جو بطور خاص ہم پر ویسے فرض ہیں، ان کا آج سے ہی، ربیع الاول کا بھی نہیں بلکہ آج سے ہی اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ربیع الاول سے پہلے پہلے دیگر چیزوں کی بھی ہم معمولات وہ بنا لیں۔ اللہ ان نیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز کو دیکھتے ہیں، ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔
محمد صابر بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ معلومات لینی تھی کہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بہت سے تو ادھر ہمارے کہتے ہیں مولوی وغیرہ کے گوشت لے کے چھت پہ پھینک دے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جو وہی صدقہ اگر کسی غریب کو بندہ پیسے دے جائے، یہ وہ ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں ہمیں کنفرم کر دیں، مہربانی ہوگی۔
ٹھیک ہے، بالکل، انہوں نے سنا ہے کہ صدقہ وغیرہ جو مولانا حضرات بتاتے ہیں، تو اب یہ والا جو انہوں نے سنا ہوا کہیں سے، یہ چھت پہ پھینکتے ہیں گوشت، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مختلف جگہوں پر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو صدقے کا یہ گوشت اس طرح پھینکنا یہ کیا ہے؟
صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقے کے لیے وہ انداز اختیار کریں کہ جس میں کسی کو اذیت نہ ہو۔ اب صدقہ بلاؤں کو، تکالیف کو، اذیتوں کو دور کرنے والی چیز ہے، لیکن جو انداز سوال کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ چھت پہ گوشت ڈالتے ہیں، بعض اوقات یہ اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ گوشت بالخصوص جو بڑے جانور کے جو پھیپھڑے، کلیجے، کلیجی وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کے ان کے ٹکڑے کر کے چھتوں پر ہوا میں اڑایا جاتا ہے، چیل کوے آتے ہیں اور وہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو چیل کووں کو کھلانا یہ ایک بے معنی چیز ہے۔ ٹھیک، اگر صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کرنے کا یہ انداز کسی غریب مسلمان کو اتنی ہی رقم جو آپ چیل کووں کو گوشت کھلانے کے حوالے سے خرچ کریں گے، 200 400 500 روپے، वो किसी गरीब मुसलमान को साइलेंट अंदाज में खामोशी के साथ उसको दिया जा सकता है, उसकी मदद करें तो ये भी एक सदका है। और उस गरीब अगर वो पड़ोसी है तो उसकी यूं हक के पड़ोस भी है, रिश्तेदार है तो सिला रहमी भी है, तो बहुत सारे अवामिल और इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर सदका करना है तो ये अंदाज इख्तियार करें। अब ये जो चील कौवों को जो गोश्त दिया जाता है, इसका अंदाज एक तो छतों पे, अब छतों पे चढ़ने की वजह से चील कौवे ये फिर गिर्दो
अतराफ गिर्द गिर्द ये सब
उड़ रहे होते हैं, तो अब अतराफ में रहने वालों को भी अजियत पहुंचती है, गोश्त आके उनकी छतों पे गिर रहा है, उनके सहन में गिर रहा है, उनके घरों पे आके गिर रहा है। अब इसको भी अवाम तवाहुम का शिकार हो जाती है कि सदके का गोश्त हमारे घर में आ गया, इसका क्या होगा, इससे कहीं
बिल्कुल ऐसे
वो बलाएं,
ये बलाएं लेकर आया है,
वो बलाएं इधर से हमारे घर में तो कहीं नहीं आ गई। फिर दूसरा बाज लोगों को देखा है कि वो गली में खड़े होकर गोश्त यूं हवा में उछाल रहे होते हैं, तो चील कौवे ये तो गोश्त का हदफ बना के उसकी तरफ उड़ते हुए आएंगे। अब इस दौरान जो उस गली मोहल्ले रोड पर चलने फिरने वाले अफराद हैं उनको बड़ी अजियत होती है, तो इस तरह के अंदाज से हमें बचना चाहिए। इसी तरह चौराहे पे यूं गोश्त छोड़ देते हैं तो अब वो कभी तो ज़ाया हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मिट्टी में लतपत होकर ख़राब हो गया, तो इसके बजाय वही तरीका इख्तियार करें कि किसी मुसलमान को इज्जत एहतराम के साथ उसकी मदद करें, ये भी सदका है। इसी तरह ये रकम मस्जिद के अंदर भी दी जा सकती है, ये रकम मदरसे में भी दी जा सकती है, किसी तालिब इल्म के इल्मी जो तरक्की है उसमें किताबों का पढ़ना है, उसके तालिब इल्म को किताबें खरीदने के हवाले से भी ये रकम दी जा सकती है। तो बहुत सारे सदके के मामल ऐसे हैं जो अच्छे और इल्म दीन के लिए मुआविन साबित होते हैं।
ठीक है, वैसे आम जो परिंदों को अगर कोई, जैसे कबूतर हैं कई जगहों पर उनको दाना डाला जाता है, मुख्तलिफ कुछ और हैं कि लोगों के मुख्तलिफ इस तरह, तो इनको डालने से भी सदका तो मिलेगा, सवाब?
सवाब तो मिलेगा कि किसी भी जिंदा मखलूक चाहे वो मतलब परिंदा कोई सा भी हो तो उसको खिलाने से पिलाने से सवाब मिले,
हर तर जिगर में सदका,
हर तर जिगर वाली चीज में, यानी हर जानदार चीज को खाने पीने की चीज फराहम करना और उसकी भूख प्यास मिटाने में सवाब मिलता है। लेकिन ये चील कव्वे के हवाले से बिलखुसूस जो कहा गया, वो चूंकि ये जो परिंदे हैं ये हराम परिंदे हैं, इनको अहादीस करीमा में फासिक परिंदे कहा गया है, तो लिहाजा इनको देने के बजाय जो हलाल परिंदे हैं उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जा सकता है, बाजरे के जरिए से चिड़िया वगैरह और दीगर जो परिंदे हैं इनका बंदोबस्त किया जा सकता है। हमारा वो अंदाज होना चाहिए जिसमें किसी के लिए अजियत पैदा ना हो,
अजियत भी ना, और फिर वो चीज भी तो अपनी उस जगह पे पहुंचे ना कि ये लोग उससे, और बाद अंडे का सदका। अब ये होता क्या है, ये भी फेंक दिया, आप वाली बात है, किसी की छत पे फेंक दिया, जिसकी छत पे फेंका वो परेशान है, एक तो इसलिए परेशान है कि हमारे घर कोई शायद अमलियात ना करवा रहा हो, हमारे घर कोई इस तरह के मामला, तो और लोग आजकल तवाहुमात और ज़ौफुल एतिकाद अकीदे का कमजोर होना, और वो इन चीज़ों से डर जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से डर जाएं, काली बिल्ली से भी डर जाएंगे, उससे डर जाएंगे, काली बिल्ली गुजर गई तो भी डर जाएंगे, वो भी किसी काम जा रही है, हम भी किसी काम जा रहे हैं, तो इनमें तवाहुमात में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लोगों के दायरे इस तरह की सोचें हैं तो हमारी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो कि वो लोग और शक शुबहात में पड़ जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए। मजीद कॉल,
गुलाम मोहम्मद तैयब फरगोदा से बात कर रहा हूँ। ये आपके ना सिलसिले में एक मसला फतवा जारी हुआ था कि अगर नमाज पढ़ते हुए आप वाजिब सूरत पढ़ना, सूरत फातिहा के बाद सूरत कोई मिलाना भूल जाएं और रकू में चले जाएं, रकू से वापस आकर फिर आप दोबारा सूरत पढ़ें और दोबारा रकू करके फिर सजदा करें, यहाँ के आज से पहले आपके फतवे भी जारी हुए हैं कि अगर आप अत्ता याद वाजिब है उससे उठकर फर्ज रुकन में खड़े हो जाते हैं गलती से तो वापस नहीं जाएं, उधर से ही खड़े होके वो वाजिब कथा कर दें और आखिर पे सजदा साफ कर लें। ये दोनों मसाइल में मुतजाद है, ये जरा मेहरबानी करके इसलाह फरमा दें, शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी, गुलाम मोहम्मद साहब सरगोदा से, और आपने बड़ी तवज्जो के साथ सिलसिले भी आप सुनते हैं, फतवे इन्होंने कहा कि जारी करते हैं, ज़ाहिर ज़बानी है तो ये भी फतवा ही है जो जवाब दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, रुकू में याद आ गया कि सूरत नहीं मिलाई तो हुक्म हम देते हैं वापसी चले जाएं, पहले इसका कुछ बता दें फिर तशहुद वाली काम।
मसला जिस तरह इन्होंने सुना है ऐसा ही है,
और ये दोनों मसले ऐसे ही,
और दोनों मसले ऐसे ही हैं जो इन्होंने सुना, बिल्कुल सही सुना, और जो उलामा ने किताबों में लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा, जो चैनल पर अगर बताया गया तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त ही बताया गया है। वजह इसमें फ़र्क ये है कि तिलावत कुरान पाक नमाज के अंदर जब की जाती है, तो अब अगर कोई रुकू में चला गया सूरह फातिहा के बाद उसको सूरत भी मिलानी थी और सूरत मिलाना वो भूल गया, वो समझा तीसरी या चौथी रकात है और वो दूसरी रकात में चला गया रुकू में। अब याद आया कि मुझे तो सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी मैंने और मुझे तो सूरत भी मिलानी थी, तो अब इसको हुक्म वापस आ जाए। तो अब यहाँ ये जो वापस आ रहा है वो किराअत की तकमील के लिए वापस आ रहा है। अब ये सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, अगरचे सूरह फातिहा का पढ़ना इनफरादी तौर पे देखें तो वाजिब
है,
सूरह फातिहा के बाद मजीद सूरत का मिलाना या तीन छोटी आयतों का पढ़ना ये अलग से एक वाजिब है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ी जाए या सूरह फातिहा के बाद दीगर आयात पढ़ी जाए कुरान पाक की, तो इन सब के जरिए से कुरान पाक का एक फर्ज अदा हो रहा होता है। तो अब अगर कोई शख्स रुकू में चला गया यानी फर्ज में चला गया और फर्ज में जाने के बाद उसको याद आता है कि मैंने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी या सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ी, तो उसे वापस आने का हुक्म इसलिए है कि वो जो वापस आके सूरत पढ़ेगा या सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके बाद सूरत मिलाएगा या सूरत नहीं मिलाई थी तो वो मिलाएगा वापस आकर, तो ये गोया कुरान पाक पढ़ने का जो अमल फर्ज है उसी को मुकम्मल कर रहा है। तो ये एक तरह से
पूरा जितना सूरह फातिहा प्लस सूरत जो भी ये पढ़ा जाएगा पूरा ही गोया कि किरात के फर्ज पर अमल,
किरात के फर्ज पर ही अमल हो रहा है, अगरचे एक आयत से फर्ज अदा हो गया,
ठीक है
सूरह फातिहा पढ़ने से फर्ज अदा हो चुका, लेकिन फर्ज की तकमील जो है जब सूरत पढ़ी जाएगी तो ये पूरा का पूरा किराअत शुमार होती है। तो इस तरह से गोया एक फर्ज अमल यानी रुकू से अगर ये पीछे वापस आता है और किराअत शुरू कर देता है खड़े होकर, तो ये फर्ज से फर्ज ही की तरफ वापस आ रहा है।
ठीक है,
तो अब जब ये फर्ज से फर्ज की तरफ वापस आ रहा है तो अब इसको इसमें कोई हरज नहीं है। तो अब ये जो इसने रुकू किया था फर्ज अदा यानी किरात का फर्ज अदा करने की वजह से, ये जो रुकू इन्होंने पहले कर लिया था वो रुकू मतलब कल अदम हो जाएगा, अब दोबारा से रुकू का फर्ज अदा करना होगा। अच्छा, अब इसके बरखिलाफ जो दूसरा मसला था,
इन्होंने कहा कि अत्तहियात में बैठे हैं अब पहला तशहुद दो रकत के बाद ये अगर भूल कर खड़े हो जाए तो आप यही कहते हैं कि भाई आप तीसरी रकत पढ़ें और चौथी पढ़ें और आखिर में सजदा साहव कर लें,
तो अब वापस आने का मना किया जाता है। वजह इसकी यह है कि तशहुद पढ़ना ये वाजिब है, ये फर्ज नहीं है।
ठीक है, कायदा उलमा
जी जी, जब चार रकात या तीन रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली मरतबा जब कादा करते हैं कादा उला दूसरी रकात पे, तो वो कादा उला करना भी वाजिब है, उसमें अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। अब जब वाजिब ये टोटली वाजिब है, इसमें कोई फर्ज नहीं है, तो इसलिए अगर ये तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो इनको हुक्म दिया जाएगा कि आप फर्ज में खड़े हो चुके हैं, एक तीसरी रकात में जा चुके हैं, तो अब आप फर्ज से वाजिब की तरफ नहीं आएंगे। तो फिर दूसरा है कि एक रकत से पिछली रकत की तरफ जाना भी यहाँ पे पाया जाएगा, तो इसलिए फर्ज जो सूरह तीसरी रकत जो फर्ज है अब इस फर्ज से वापसी अत्तहियात की तरफ यानी वाजिब की तरफ नहीं आएंगे, अभी अपनी नमाज को कंटिन्यू जारी रखें और सजदा सहव कर लें, क्योंकि कादा उला इनसे भूले से छूटा है और भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहव से उसकी तलाफी हो जाती है, तो इसलिए वहां यानी इस मौके पर कादा उला करने के लिए तीसरी रकत छोड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क़याम को छोड़ना यानी फर्ज को छोड़ना वाजिब के लिए होगा, लेकिन जो पहले वे मसला आया था कि रुकू में से वापसी या किरात के लिए वापसी जाएंगे तो वहाँ फर्ज से फर्ज ही की तरफ गोया जाना हुआ, तो इसलिए दोनों मसलों के अंदर ये फर्क मलहूज रखना जरूरी है,
यानी तजाद दोनों में नहीं है, मसले दोनों अपनी जगह वो ठीक है। तो मैं नाज़रीन यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ कि इस तरह के कभी होता है लोग ज़ाहिर तशवीश में होते हैं, तो उसका जैसे आपने तरीका अपनाया बिल्कुल 100% दुरुस्त अपनाया कि आपने इसी फोरम पर ही बयान हुआ आपने यहीं से पूछ लिया, और ना रब्ता हो तो दारुल ताले सुन्नत में बाकायदा जाकर या फ़ोन के ज़रिए आप रहनुमाई हासिल करके अपने एक जहनी तौर पर इत्मीनान वो हो जाता है। अब ये जो ये भी उसूल ओवरऑल उसूल है कि फ़र्ज से वाजिब की तरफ कभी भी आए तो सब ख़त्म हो जाएगा कि यह कुछ मखसूस चीज़ों पर है,
फ़र्ज से वाजिब की तरफ आना
یعنی کئی صورتوں میں نماز بالکل اس میں سجدہ صاحب سے نماز کی جو ہے وہ تلافی ہو جاتی ہے، اوورال تمام جگہ تو نہیں ہے اصول لاگو ہوتا،
بعض مواقع پر ہی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے 3-4 رکعت پڑھ رہے تھے، وہ 4th رکعت کا قعدہ کر کے یا قعدہ کیے بغیر 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے
جی،
تو یہاں حکم ہے واپسی آنا،
واپسی آنا ہے۔
کیوں واپسی آنا ہے؟ کیونکہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، تو یہ جو 5ویں رکعت کے لیے چلے گئے ان کو واپسی آنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن قعدہ اولا واجب ہے اور 3ری رکعت میں جو چلے گئے تو اب یہ قیام فرض ہے، تو قیام کو چھوڑ کر قعدے کی طرف یہاں آنا منع ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ نماز کے مسائل سیکھتے رہنے سے، پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آتے رہیں گے۔
ٹھیک ہے، مزید کو
مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ موبائل کو قسطوں پر دینا کیسا، کس طرح اگر ہم موبائل کا کاروبار کریں قسطوں پر تو جائز ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔
ٹھیک ہے، قسطوں کا کاروبار تقریباً ہر دوسرے سلسلے میں یہ ہمارے سوال چل رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ موبائل کے حوالے سے پوچھ لیا، اس کے کچھ الگ جو ہے وہ کچھ طریقہ کار، یعنی عام گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں تو انشورنس اور دیگر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، یا میں چلے ان کا سوال تھوڑا سا مختصر کر کے، اب یہ موبائل ہے، کوئی نقد اس موبائل کو 20,000 کا بیچتا ہے اور ادھار میں 25,000 کا بیچتا ہے، قسطیں باندھ لیتا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی جرمانے والی شرط نہیں لگاتا اور بھی کوئی ناجائز شرط نہ ہو، تو یہ سودا بیچنا جائز ہوگا؟
نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سود کا پہلو نہیں ہے۔ یعنی یہی آپ کی جو مثال کہ اگر کوئی نقد اس موبائل کو خریدتا ہے تو 20,000 روپے دے اور کیش پیمنٹ کرنے کے بعد یہ موبائل حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر یہی آدمی اب اس موبائل کو تو استعمال کرے گا لیکن پیمنٹ یہ آہستہ آہستہ دے گا، تو اس صورت میں جو موبائل کا آنر ہے، بیچنے مالک ہے، تو وہ اس کی قیمت 20,000 کے بجائے 25,000 روپے مقرر کرنا چاہے، 30,000 روپے مقرر کرنا چاہے، کر سکتا ہے، اس کی چیز ہے، اور وہ اپنی چیز کا ایک ریٹ لگا رہا ہے، خریدار بھی اس ریٹ پر خریدنے کے لیے راضی ہے، اس پہ بھی کسی قسم کا جبر نہیں ہو رہا، تو اس طرح کیش قیمت کچھ اور ہو اور انسٹالمنٹ پر قیمت کچھ اور ہو، تو یہ قیمت کا ڈفرینس، اس میں کسی قسم کا سود کا پہلو نہیں ہے، اپنی ہی چیز ہے، اپنی ہی چیز کا ریٹ کم یا زیادہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جی سوال،
لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انسٹالمنٹ پہ دی جا رہی ہے، قسطوں پر اگر دی جا رہی ہے، تو یعنی اس کا قسطوں کی ادائیگی کی باقاعدہ یہ شیڈول بنانا پڑے گا کہ اس کی ٹوٹل پیمنٹ آپ کب تک کر دیں گے، تو یہ ضروری ہوگا۔
ٹھیک ہے، مزید کالو۔
میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو چھپکلی ہوتی ہے اس کو مارنے سے کتنے نوافل کا ثواب ہوتا ہے یا پھر ویسے ثواب ملتا ہے؟
چلیں آپ نے سوال میں ہی دونوں چیزیں پوچھی، نوافل کا ثواب ہے یا ویسے ہی ثواب؟
چھپکلی کے مارنے پر یا گرگٹ کے مارنے پر نوافل کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں پڑی کہ اتنے نوافل کا ثواب ملے گا، البتہ یہ ہے کہ اس کے مارنے پر وہ 100 نیکیاں آدمی کو ملتی ہیں، اب جتنے یہ وار زیادہ کرے گا اتنا ثواب میں کمی آئے گی۔
زین پہلی ضرب سے ہو، حدیث میں اس میں 100 کا بیان کیا گیا اور اس کی شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلی ضرب ہو تو 100، دوسری ضرب ہے تو 50، اب تیسری میں تو اسی طرح
نیچے آتے
وہ کم ہوتی جائے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا یہ سوال ہے کہ کیا جانور کا پیشاب کپڑوں پہ لگتا ہے اس سے نماز ہو سکتی ہے یا دوبارہ کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں؟
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
گزارش ہے کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے یہاں گاؤں میں بولتے ہیں کہ اس مہینے کو بولتے ہیں سندھی میں 13 تیزیوں کا مہینہ، ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ یہ 13 تیزیوں کا کیوں کہتے ہیں، یہ جائز ہے کہنا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ پہلی سے لے کر 13 دن تک یہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے ہیں، بولتے کوئی اپنا جائیداد نہیں کھڑی کرو، زمین میں جو نہ کھدائی نہ کرو، ایسا کوئی مسئلہ، تو پلیز رہنمائی کر دی گئی۔
ٹھیک ہے، ابھی تو 13 تیزی تو گزر گئی اور اب کل بدھ ہے اور بدھ کے حوالے سے عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو بہرحال بکثرت سے ہم نے اس مہینے کافی یہ سوال آیا اور اس کو ڈسکس بھی کیا، 13 تیزی اور آخری بدھ کے حوالے سے یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں، اپنے گھر وغیرہ بنانا بھی اس میں کوئی کسی طرح کا وہ مضحکہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو منحوس جان کر یہ کام نہ کرنا یہ ایک توہم پرستی ہے، شریعت کی اس میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ جانور کا پیشاب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گھر میں جو پالتے ہوں گے جانور، اسی طرح بھینس ہے اور دیگر، یہ ان کے کپڑوں پر اگر چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو؟
پالتو جو حلال جانور ہیں جیسے بکرے بکریاں دمبے وغیرہ، تو یہ جو پالنے والے ہیں عام طور پہ ان کے کپڑے یا بدن اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو ان کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہوتا ہے۔ البتہ عام ناپاکیوں کے مقابلے میں اس میں کچھ شریعت مطہرہ نے تخفیف فرمائی ہے، یعنی اگر کپڑے یا جسم کے چوتھائی حصے پر، جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کی چوتھائی حصے سے کم حصے پر اگر پیشاب لگا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھائی حصہ ہاتھ کا ناپاک ہو چکا ہے تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آستین ہے، تو آستین کے اگر ہم چار حصے کر لیں، تو اس آستین کے چوتھائی حصے پر اگر بکری کا یا گائے کا بھینس کا پیشاب لگ گیا ہے اور چوتھائی حصے یا اس سے زیادہ لگ گیا، تو اب اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر چوتھائی حصے سے کم حصے پر پیشاب لگا ہے بکری کا، دمبے، بھیڑ وغیرہ کا، حلال چوپایوں کا، تو اس میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی چوتھائی سے کم حصے پہ نجاست لگنے کی، پیشاب لگنے کی صورت میں، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ حصہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ جو چوتھائی سے کم حصے پہ اگر پیشاب کی چھینٹے آ گئیں تو وہ کپڑا پاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے کچھ مقدار میں آسانی رکھی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، کہ اگر چوتھائی سے کم حصے پر پیشاب کی چھینٹے آ کے لگی ہیں تو وہ نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، چوتھائی مقدار یا اس سے زیادہ حصہ اگر آلودہ اور ناپاک ہو چکا تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میت خواب میں آئے اور کوئی چیز کھانے کی خواہش ظاہر کرے تو کیا کہا جائے گا، ان کے اس بات پہ عمل کیا جائے گا؟
اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارا مدنی چینل کا جو خوابوں کی تعبیر ہے اس سلسلے میں ہی رابطہ کرنا پڑے گا کہ میت آ کر کون سی چیز مانگ رہی ہے، طلب کر رہی ہے، تو اس کا نتیجہ تعبیر کیا صورت بنے گی، تو یہ خوابوں کی تعبیر سے ہی
ماشاءاللہ ایک تعبیر ہے۔ ایک شرعی طور پر ہم اس کو دیکھیں تو کیا کچھ چیز لازم آئے گی اس پر کہ یہ وہی کھانا جو طلب کیا وہی کھلائے، یا جیسے عام طور پہ مرحومین کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور ان کی تعبیرات بھی بزرگ اپنی کتابوں میں، جو مشہور کتابیں ہیں اس میں، یہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، کوئی اصال ثواب کی صورت کر دی جائے، چاہے کھلائی پلائی کے کھلانے پلانے کے ساتھ اصال ثواب ہو یا ویسے ہی کر دیا جائے، تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں اس میں کیا؟
اگر میت کھانے کی کسی چیز کے حوالے سے طلب کرے یا صدقہ و خیرات کا کہے، تو ایسے موقع پر وہ اس کام کو کرنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی شرعی اعتبار سے اگر کوئی خواب دیکھنے والا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور والدین میں سے کوئی ایک بعد وفات خواب میں آ کے کسی چیز کو طلب کر رہے ہیں یا صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو خواب دیکھنے والے بیٹے یا بیٹی پر اس صدقے کا کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن ایک ترغیب اگر وہاں سے خواب میں دلائی گئی ہے تو اس ترغیب دلانے پر عمل کرنا بہتر ہے۔ تو بعض بزرگوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہی ایک صحابی رسول خواب وصال کے بعد وہ خواب میں تشریف لائے کسی کے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے وصیت کی، خواب میں جن کے آئے تھے ان کو ایک چیز صدقہ کرنے کی وصیت کی، اور پھر وہ مال بھی انہوں نے کہیں رکھا تھا اور گھر والوں کو بھی علم میں نہیں تھا، وہ خواب میں انہوں نے کسی کے آ کے، صحابی رسول بعد وفات خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ فلاں مقام پہ ایک چیز میں نے رکھی ہے، اس کے بارے میں وصیت فرمائی، تو جو خواب دیکھنے والے تھے انہوں نے واقعتاً اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو وہ مال موجود تھا۔
موجود، اب پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مال کو دفن کر دیتے تھے زمین میں مختلف، اور یہ دفینے کے باقاعدہ احکام ہیں، اور خود بھی بھول جاتے تھے یا بعض اوقات ویسے انتقال ہو گیا، رقم بعد والوں کو ملتی تھی یا کبھی وہیں رہتی۔
تو ان صحابی رسول کے وصال کے بعد ان کے جو خواب میں جنہوں نے دیکھا تو انہوں اس مقام پہ پہنچے تو وہ مال موجود تھا، اور ان کے بعد وفات ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ سلام وعلیکم السلام. آئی لو دعوت اسلامی ماشاء اللہ. کہتے ہیں مفتی صاحب ابھی جو نماز میں سورت بھولنے کا مسئلہ بیان کیا ہے تو یہ نماز چاہے فرض ہو سنت ہو نفل ہو کوئی بھی ہو وتر ہو تو سب کے لیے یہی ہے؟
یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت موقعہ یا وتر ہو ان تمام نمازوں کے لیے ہے. البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے اور اس کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے مستحب ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاہے انفرادی طور پہ نماز پڑھنے والا تو اس کے لیے بھی مستحب ہے. تو اگر کسی نے تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی سورت نہیں ملائی اور نارمل جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس کو واپسی نہیں آنا,
واپسی نہیں,
وہ اپنے رکوع کے بعد اگلے ہی سجدے وغیرہ ادا کرے گا. لیکن پہلی اور دوسری رکعت فرض نماز کی اور فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں چاہے سنت موقعہ غیر موقعہ یا وتر یا صلاۃ التسبیح کی چار رکعت والی نماز تو ان سب میں وہی حکم ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانا واجب ہے وہ ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں یاد آتے ہی اسے چاہیے کہ واپسی قیام کی طرف آئے. حتیٰ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں اس حالت میں بھی یاد آ گیا تب بھی اس کو چاہیے ہاتھ باندھے اور سورت پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو.
یعنی اصول پھر یہ بنا کہ جہاں جہاں بھی سورت ملانا واجب ہے,
جی جی,
جہاں جہاں بھی سورت ملانا وہ واجب ہے تو وتر کے اندر بھی یہی رہے گا, سنت نوافل میں بھی یہی رہے گا, فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں اور آخری دو رکعتیں یا تین رکعت مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی تیسری رکعت میں چونکہ سورت ملا سورہ فاتحہ یا سورت ملانا یہ واجبات میں سے نہیں ہے تو اس لیے وہاں واپسی نہیں آنا. جی مزید کال.
میں نے یہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ بڑا درود شریف جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا عام درود چھوٹے درود پاک پڑھنے جائے؟
ٹھیک ہے, درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا درود پاک ہے تو کیا کہ اس میں یہ پڑھیں دوسرے پڑھیں اور افضل کے طور پر بھی کیا ہے؟
درود ابراہیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے تو درود ابراہیم بھی افضل درود ہے. البتہ درود ابراہیم میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں تو اب درود ابراہیم بھی پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ الگ سے سلام بھی بھیجیں تو درود ابراہیم کے ذریعے درود شریف اور اس کے ساتھ ساتھ سلام. اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں درود بھی ہے سلام بھی ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, اس میں برکت بھی آ گئی سلام بھی آ گیا اور درود بھی آ گیا. تو درود ابراہیم ہی کو خاص نہ کیا جائے کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور سا درود نہیں پڑھ سکتے, ایسا نہیں ہے. درود ابراہیم بھی پڑھیں اور درود ابراہیم کے ساتھ ساتھ سلام کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. تو درود ابراہیم پڑھنے سے صلو علیہ پر تو عمل ہو رہا ہے لیکن وسلم تسلیما اس پر عمل درود ابراہیم پڑھنے سے نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ ساتھ سلام کے الفاظ بھی پڑھ لینے چاہیے اور آسان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں افضل ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ابراہیم سے افضل ہے, اس میں صرف درود ہے سلام نہیں ہے اور ہمیں درود بھی پڑھنا ہے سلام بھی پڑھنا ہے. درود ابراہیم بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ سلام پر مشتمل جو سیغے ہیں درود کے وہ بھی پڑھتے رہیں.
جتنے سیغے جیسے لکھا گیا ہے کہ سیغے تبدیل کرتے رہیں گے نا تو اس میں ایک یکسوئی بھی رہتی ہے دل جمی بھی رہتی ہے توجہ بھی رہتی ہے. ایک ہی کلمات پر مشتمل کوئی درود اگر زبان پر جاری رہتا ہے تو وہ تعداد تو ہے اس طرح لیکن اتنی اس طرف توجہ نہیں رہتی, اتنی خاص اس طرف توجہ دل جمی. تو کوشش یہی کرتے رہے کہ بدل کر بھی سیکھے پیش کرتے رہے تو اس میں
اور یہ جیسے قرآن پاک کی سورتوں کو مخصوص نہ کر لیں. بعض اوقات آدمی نماز میں کھڑا ہوا سورہ فاتحہ پڑھی سورت پڑھی
اس کے بعد قل ھو اللہ احد,
یعنی حتیٰ کہ اگر ایک آدمی اگر چار رکعت پڑھ رہا ہے نا تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھا, حالانکہ وہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے قرات بھی کر رہا ہے واجب بھی ادا کر رہا ہے سورت بھی ملا رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں, وہ سب کام آٹومیٹک سمجھ لیں ایک طرح سے ہو رہے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد آدمی سوچے میں نے سورت کون سی پڑھی तो बस औकात याद नहीं रहता। लेकिन अगर कोई आदमी बदल बदल के सूरत पढ़ेगा तो इसका फायदा ये होता है तवज्जो रहेगी
और रकते ही याद रहती कम से कम ये है कि रकते बिल्कुल पक्की।
एक फायदा ये भी है कि रकतें याद रहेंगी क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पहली रकत में अलम तरा पढ़ी थी, दूसरी में इलाफ पढ़ी थी, तो इस तरह रकतें भूलने का अगर किसी को आरजा है तो उसकी वजह यह है कि वो सूरतें वो पढ़ रहा है, वो दो तीन चार जो मखसूस कर ली बस वही फौरन वलद्दाललीन आमीन भी बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत जो इसने फिक्स की हुई है वही पढ़ता है।
जी जी।
अगर ये सूरतें बदलते रहें, आयतें बदलते रहें, बाज़ नमाजियों को इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से बहुत सारी आयात याद हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ मकामात से जो इमाम साहब पढ़ते हैं अगर आपको अच्छी तरह याद है तो उन आयात का भी इंतखाब करके पढ़ते रहें और वाजिब अदा करें, इससे इंशाल्लाह नमाज में भी ज़ोक शोक रहेगा और दुरूद शरीफ के सीगे भी बदल बदल के पढ़ते रहें, इससे भी इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने में लुत्फ आएगा।
ठीक है, मजीद कॉल।
मेरा नाम आबिद अली है, मैं सादकाबाद से बोल रहा हूँ। और एक बंदा है जो बोल रहा है मुझे 50,000 चाहिए, तो वो अगला बोल रहा है ठीक है मैं 50,000 आपको दे रहा हूँ लेकिन 6 माह बाद मैं आपसे 1,00,000 रुपया करके लूंगा। जो ऊपर वाला 50,000 आप मुझे इजाफा दे रहे हैं आपको मैं बाद में 6 माह के बाद वो 50,000 वापस कर दूंगा, तो इसकी रहनुमाई फरमाए क्या ऐसे करना कैसा दुरुस्त है या नहीं है। यानी वो 50,000 अगला 6 महीना फिर इस्तेमाल करके फिर वापस ले रहा है, तो इसी का जवाब इरशाद फरमाइए।
ठीक है, काफी तफसील से लंबा मसला इन्होंने पूछा है। ये 50,000 उससे ले रहा है और वो पहले तो ये कह रहा है कि आपने जब रिटर्न करना है 50 मुझे देना है लेकिन वो भी मैं नहीं रखूंगा, वो भी आपको वापसी करूंगा लेकिन 6 महीने बाद।
ये एक तरह से कर्ज पर कर्ज को शर्त करने वाली बात
है। जी हाँ,
मिसाल के तौर पे अगर मैं 50,000 आपसे लेता हूँ और लेने के बाद रिटर्न करूंगा 1,00,000, उस 1,00,000 में 50,000 रुपये जो मैंने आपसे लिए थे वो कर्ज अदा हो गया, अब आपके ऊपर मजीद मेरे 50,000 रुपये कर्ज चढ़ जाएंगे जो आपको 6 महीने बाद आप मुझे वापस करेंगे, तो ये कर्ज के ऊपर एक और कर्ज लेने की शर्त लगाई गई है, तो शरी एतबार से इसको सूद नहीं कहा जाएगा। सूद होता है बिला इवज ज्यादती नफा, तो यहाँ पर जो नफा नहीं है ये जो आपको मजीद 50,000 रुपये में और दूंगा तो वो ऐसा नहीं है कि उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं 50,000 रुपये अपना कर्ज वापस करूंगा मजीद 50,000 रुपये आपको दूंगा, तो ये अब मेरे 50,000 रुपये आपके ऊपर कर्जा होगा, वो बिला इवज ज्यादती नफा नहीं है, वो कर्ज ही देना है, तो शरी एतबार से इसको सूद नहीं कहा जाएगा।
लेकिन इस तरह का कर्ज का भी फायदा मशरूत जो ये उठाया जाता है या जो इन्होंने बयान किया है तो मुनासिब है इस तरह कर्ज लेना?
अब यह है कि कर्ज शर्त फासिद से शर्त का जो कर्ज का जो अमल है वो अपनी जगह दुरुस्त ही करार पाता है, वो शर्त फासिद ही रहती है, तो इसलिए इस तरह के कर्ज लेने देने की शर्त लगाना ये अखलाकी एतबार से भी मुनासिब नहीं लगता और लोग शायद इसको जिन्होंने सवाल को सही तरह ना समझा हो तो
वो
समझेंगे शायद ये सूद तो नहीं हो रहा, जैसे कि इस सवाल के आगाज से लग ऐसा ही रहा था कि 50,000 रुपये पर 1,00,000 रुपये वापसी यानी डबल पूरा पूरा नफा ले रहा है, लेकिन आगे चल के सवाल की नोयत चेंज हो गई, तो इस तरह ना करें तो मुनासिब।
नाजरीन आपने प्रोग्राम मुनासा किया, अपना फीडबैक भी जरूर कीजिए। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा।
जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है।